Yaşar Arifullah Hazret Yaldız Hazret Mevlana Şah İmam Adaktar Sağdan bir kadın ki
Secde mi ser ho çeşme bi yun aşk bar ho Secde mi ser ho çeşme bi yun aşk bar ho Rahmet ka teri sar pe mere aabshar ho Rahmet ka teri sar pe mere aabshar ho Ghalib na nafs par kabhi shehwat ki naar ho Ghalib na nafs par kabhi shehwat ki naar ho Ghalib na nafs par kabhi shehwat ki naar ho Dil mein na mere ghair ka koi bhi khar ho Dil mein na mere ghair ka koi bhi khar ho
یہ حضرت والا کا کلام ہے ہر مصرع اور ہر شعر ایسا ہے کہ اس پر آمین کہی جائے اصل تو یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے یہ جو خواہش حضرت والا فرما رہے ہیں اصل میں ہمیں زبان عطا فرما رہے ہیں کہ تم بھی اپنے رب سے ایسے مانگا کرو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی آبشار میرے سر پر ہو آبشار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے بارش کا ایک ریلا ہو جو اوپر سے جب آدمی اس ریلے میں آ جائے تو مکمل بھیگ جائے کوئی جسم کا حصہ سوکھا نہ رہے تو اللہ کی رحمت اس طرح سے ہم پر برسے ٹوٹ کر برسے کہ جس طرح آبشار جب اوپر سے نیچے گرتی ہے اور اس آبشار کے نیچے کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی حصہ خشک نہیں رہتا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ایسی رحمت کی آبشار عطا فرما دیجیے تو اس لیے یہ بڑا عجیب کلام ہے اور ہو سکے تو میں ہمیشہ یہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسے یاد کر لیں اور بعض اوقات دعا کے اندر پھر ان کلمات کو ادا کریں اس میں دیکھیے پھر کیسی لذت آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرماتے
سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں عشق بار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں عشق بار ہو رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو دل میں نہ میرے خار ہو دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو.
میں غیر کا خار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی محبت میرے دل میں نہ ہو, اس کا یہ کچھ اور مطلب نہ سمجھیے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ اے اللہ صرف تیری محبت میرے دل میں ہو اور تجھے تیری محبت ہی کو میں ترجیح دوں. کسی اور کی محبت کا ہونا یہ ایسا ہے جیسے کہ خار اور کانٹے کا ہونا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا دل عطا فرما دے کہ اپنی محبت تیری ٹوٹ ٹوٹ کر دل میں بھری ہوئی ہو اور غیر کی محبت میرے دل میں بالکل نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے.
میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو, میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو, میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. پھر دل بافیضِ ذکر میرا پر بہار ہو, پھر دل بافیضِ ذکر میرا پر بہار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو, میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. پھر دل بافیضِ ذکر میرا پر بہار ہو, پھر دل بافیضِ ذکر میرا پر بہار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو, دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو, دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو.
دنیا میں جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے اور کچھ اسباب ایسے نظر آتے ہیں سامنے یا آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ شاید مجھے بھولنا پڑے گا, تو بعض اوقات آدمی بلک بلک کے روتا ہے دنیا میں محبت میں. تو اللہ رب العزت کی محبت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے کہ آدمی یہ سوچ کر بس پریشان ہو جائے اور اس کے دل میں ایک گھونسا سا لگے کہ میں اور اللہ رب العزت کو بھول جاؤں یا اللہ رب العزت مجھے بھلا دیں. تو جس طرح سے دنیاوی محبت سے ہم اس طرح سے ہم پر کیفیت طاری ہوتی ہے, تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے اس سے بھی شدید محبت رکھتے ہیں. جب محبت شدید ہوگی تو بے چینی بھی شدید ہوتی ہے. اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائے. بس آدمی کے دل میں جب یہ محبت پیدا ہو جائے ایسی تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرمائے.
ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو, یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو, یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو.
یہ زندگی ہوگی وہ کہ جو گناہوں سے پاک ہو. اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک ہر وقت گناہوں کا خیال ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے فیض سے اور اپنی محبت کے طفیل ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ گناہوں سے ہمیں فرار ہو, یعنی گناہوں سے ہم بھاگیں. جس طرح آج لوگ نیکیوں سے بھاگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت اپنی عطا فرما دیں کہ گناہوں سے ہمیں فرار مل جائے اور گناہوں سے ہم بھاگیں, اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا شمار گناہگاروں میں نہ ہو. عاصی گناہگار کو کہتے ہیں, معصیت گناہ کو کہتے ہیں, اور عاصی گناہ کرنے والا. تو عاصیوں میں ایک لمحے کو بھی ہمارا شمار نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی زندگی عطا ہو جس میں تیری اطاعت ہی اطاعت ہو, اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ ہم نہ کریں. اور گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے.
بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو, بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو, بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو. جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو, جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو, جاؤں جدھر بھی پر نثار ہو. اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے, اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے, اپنے کرم بھیک مجھے مغفرت کی دے. بندہ تیرا محشر میں شرمسار ہو, بندہ تیرا محشر میں شرمسار ہو. اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ شرم سار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بڑی، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بڑی، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بڑی، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، پھر تاج ولایت کا ہوئی تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا ہوئی تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا ہوئی تاجدار ہو،
ترک گناہ سے انسان متقی ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے سے، معصیت کے ترک کرنے سے اللہ رب العزت ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم گناہوں کو نہیں ترک کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک ولایت کا تاج ہمارے سر پر نہیں رکھا جا سکتا. اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورتیں سب اس میں برابر، اللہ رب العزت نے ولایت کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ یہ عام ہے، کوئی اگر عورت چاہے تو وہ بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے اور مرد چاہے تو وہ بھی ولی بن سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. بس جو بھی آگے بڑھ جائے، اگر مردوں سے عورتیں آگے بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے کوئی پرخاش نہیں، وہ بھی اسی کی بندی ہیں اور ہم بھی اسی کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کی کسی سے رشتہ داری نہیں. اگر مرد تقوی کی زندگی اختیار کریں اللہ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے، اگر عورتیں تقوی والی زندگی گزاریں وہ مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. یہ وہ میدان ہے جس میں عورتوں کو چاہیے مردوں سے آگے بڑھیں. اصل میدان یہ ہے، ہم مقابلہ تو کرتے ہیں، بعض خواتین مقابلہ کرتی ہیں مردوں سے آگے نکلنے کے لیے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر وفی ذالک فلیتنافسل متنافسون، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے یہاں کے مقابلہ کریں، مردوں سے آگے نکلیں. بڑی بڑی خواتین ایسی گزری ہیں اپنے زمانے کی، بڑی سے بڑی ولیہ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے جملہ ازواج مطہرات، اور اس کے علاوہ صحابیات، اور پھر رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ. تو یہ سارے کے سارے اپنے اپنے وقت کی ولیہ تھی بڑی بڑی. تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو تو مردوں کو، نبوت کو تو مردوں کے ساتھ خاص کیا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مرد بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قیامت تک کے لیے ولایت کا دروازہ کھلا ہے، مردوں کے لیے بھی کھلا ہے، عورتوں کے لیے بھی کھلا ہے، بس بات ساری ہے تقوی کی. اور تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، حتی الامکان کوشش کرتا رہے آدمی کہ اپنے مالک کو ہم ناراض نہیں کریں گے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، کیونکہ گناہ کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی. تو بھائی اگر اللہ کی طرف نافرمانی کی نسبت ہو تو بتائیے نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں برابر ہیں یا نہیں؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آگ بڑی ہو یا چھوٹی سی چنگاری ہو، دونوں ہی بری چیز ہیں. یہ آگ جو بڑی ہوتی ہے، چھوٹی چنگاری سے تو لگتی ہے. کوئی آدمی آگ کا انگارہ تو بڑا نہیں اٹھا سکتے، لیکن کہ چھوٹی سی چنگاری ہاتھ میں لے لے گا؟ جس طرح آگ سے بچتا ہے اسی چنگاری سے ہی بچتا ہے. تو صغیرہ کبیرہ گناہ کا بس یہی ہے، ہیں دونوں نافرمانیاں. جب نسبت اللہ کی طرف ہو جائے نافرمانی کی، دونوں بچنے کی چیز ہے. اس لیے بڑے گناہوں سے ہی بچاؤ اپنے آپ کو، چھوٹے گناہوں سے ہی بچاؤ. اور اس میں عورتیں جو بھی آگے بڑھ جائیں، اللہ رب العزت کو پسند ہیں ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے.
یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس حقر کا ہر نفس. توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو. یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس حقر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس حقر کا ہر نفس. توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو. اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے. بندہ تیرا محشر میں نہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ شرمسار ہو.
کیوں بھائی، سب کی آرزو یہ ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محشر میں شرمسار نہ کرے، بلکہ ہماری تمنا اور خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں شرمندہ کرے کسی کے سامنے، نہ آخرت میں رسوا کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا یہ بھی شعر سمجھنا چاہیے کہ آرزو سے وہ نہیں ملتے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط الفت ہے، شرط ہے خون آرزو ہونا. یعنی آرزوئیں ٹوٹتی ہیں، تمنائیں تمناؤں کا خون ہوتا ہے، حسرتیں پامال ہوتی ہیں، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ آرزوؤں سے نہیں ملتے، آرزو تو سب کی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اللہ کو پانے کے لیے کہ اپنی حسرتوں کا خون کرو. ناجائز حسرتیں، ناجائز تمنائیں، ناجائز خواہشیں، ان کا اگر ہم خون کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، وہ بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کرتے ہیں جیسے بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انظن و عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن فرشتے اس کو لے کر آئیں گے اللہ رب العزت کے حضور، اور اس کے جب گناہ سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. چنانچہ اسے جہنم میں جب لے جایا جائے گا، فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، تو پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے لیکن وہ کریم ہیں، بولیں گے کہ واپس آؤ، تم پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو ایسا گمان نہیں تھا، میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ مجھے بخش دیں گے اور آپ نے حکم دے دیا کہ جہنم میں لے جاؤ، تو میرا گمان تو مغفرت کا تھا آپ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو میں اب اس کے گمان کے مطابق اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت میں نے کر دی، اسے جنت میں لے جاؤ. تو وہ تو ایسے کریم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی اس مہربانی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور یہ سوچ کر گناہ کریں کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اس طرح سے سوچ کر گناہ ہو جائیں، بہرحال ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خیال کر کے کہ بڑے غفور الرحیم لہذا کرو، یہ شان عبدیت کے خلاف، شان بندگی کے خلاف کہ ہم بندے ہیں اس کے، اور یہ سوچ کر کہ کریم ایسے کریم آقا کی نافرمانی کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں غیرت دینی اور غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حیا کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. اس میں مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، کہ مرد بھی نافرمانیوں سے بچیں، عورتیں بھی نافرمانیوں سے بچیں، اور اپنے آپ کو گناہگار آدمی تصور کرے، یہ سمجھے کہ میں سرتاپا گناہگار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گرفت نہیں فرماتے، ورنہ کون سے خرابیاں ایسی ہیں جو ہم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نظم حضرت والا کی جواد علی نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے. اللہ مزید فضید، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل انہیں مکمل صحت عطا فرما دے، اور کان میں تکلیف ہے وہ بھی دور فرما دے. پچھلے اتوار کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے بھائی اقبال صاحب نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ بات کہی، وضو کے سلسلے کا بیان کچھ ہو، اسی طریقے سے غسل کے سلسلے کا ہو، کہ بہت سے لوگ باوجود اس کے کہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، لیکن نہ غسل کرنا آیا نہ وضو کرنا آیا. بعض کو تو واقعتاً غسل کے فرائض تک پتہ نہیں ہوتے. چنانچہ اس بات کا تو میں خود گواہ ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یعنی تقریباً میرا خیال ہے 20 سال سے وہ مسجد میں آ رہا ہے ماشاءاللہ، اب تو اس کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے غسل کا طریقہ پوچھا. میں نے جب بتایا تو اس نے کہا کہ میں تو آج تک کبھی ایسے کیا ہی نہیں، کہ تم کیسے کرتے رہے، کہ بس گئے شاور لے لیا ختم، نہا لیا، نہ غرارہ کیا، نہ ناک میں پانی ڈالا، مطلب جو فرائض میں سے ہے، لیکن بس اسی طرح سے عام غسل ہوتا ہے ویسے غسل کر لیا. تو واقعتاً یہ نہیں، یہ بات تو ہے کہ بعض لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہمیں علم میں ہوں، ہمارا وضو صحیح ہو، کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، وضو ٹھیک نہیں ہوا تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی، غسل نہ ہوا تو نماز کیسے ہوگی، قرآن مجید کو کیسے ہاتھ لگائیں گے، بیت اللہ کا طواف کیسے کریں گے، ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں، قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا. تو وضو کے سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کے کچھ فضائل کا علم ہونا چاہیے، اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میں لفظ بلفظ تو بیان نہیں کر رہا، البتہ مفہوم اور خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ترجمہ میں بالکل اس کا لحاظ رکھا جائے کہ لفظ بلفظ ہو وہ اور اس میں کسی قسم کا آگے پیچھے نہ ہو. اس لیے جو کچھ بھی عرض کیا جائے گا یہ مفہوم ہے اور خلاصہ ہے اس کا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو کرے, کامل درجے کا وضو کرے اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز میں اس کے فرائض اور واجبات کا خیال کرے, اسی طرح وضو کے اندر بھی اس کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھے, اخلاص کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے, اللہ رب العزت اس نماز کو گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا حاصل اور خلاصہ بھی یہ ہے کہ اپنی امت کو, یعنی جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو کیسے پہچانیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ وضو کرنے کے مقامات ان کے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, یعنی ان کے ہاتھ, ان کے پیر, ان کی پیشانیاں, چہرہ, یہ روشن ہوں گے اور میں ان کو دور سے پہچان لوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس سفیدی کو دراز کرے, لمبا کرے, یعنی اس میں جو روشنی ہوگی اور سفیدی ہوگی تو جس کا جی چاہے دراز کر لے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کامل درجے کا وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, یہاں تک کہ ناخون کے نیچے بھی اگر وہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال دیتے ہیں. کوئی غلطی ہو گئی انسان سے اور وہ ناخون کے نیچے چلی گئی تو وضو کے ذریعے سے وہ غلطی بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے کامل درجے کا وضو ہوگا انشاءاللہ اس کے درجات اللہ تعالیٰ ویسے ہی بلند فرمائیں گے. تو اس لیے کامل درجے کا وضو کرنا یہ بھی خطاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کے لیے تکلیف اٹھائے, سخت سردی ہے, سردی میں وضو کر رہا ہے, کامل درجے کا وضو کر رہا ہے, مثلا ورنہ یہ بھی کر سکتا ہے بھائی صرف فرائض کر لے, یعنی جو ضروری وضو میں دھونا جن چیزوں کا ضروری ہے صرف وہ دھو سکتا ہے, لیکن اس صرف تکلیف اٹھا کر, بعض جگہوں کا پانی اتنا یخ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آدمی پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا, کوئٹہ وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پر جہاں پر جو پانی منجمد ہو جاتا ہے وہاں کا یہ ایسا اسی قسم کا پانی ہوتا ہے, تو لیکن سنت طریقے پر وضو کرنے کے لیے وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے. پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان فرمائے تو فرمایا کہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں, نیکیاں ملتی ہیں بہت بے انتہا. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم تو وضو کر لو, تو اس میں چار فرائض بیان کیے ہیں. تین چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق دھونے سے ہے اور ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ مسح سے ہے. چنانچہ اپنے چہرے کو دھونا, فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو لو, وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت, اور اسی طریقے سے فرمایا وامسحوا اپنے سر کا مسح کر لو, وارجلکم الی الکعبین اور اپنے دونوں پیروں کو دھو لو ٹخنوں سمیت. تو یہ چار چیزیں ہیں جو فرائض میں داخل ہیں. سب سے پہلی چیز تو چہرے کا دھونا ہے. اب چہرہ جو ہے وہ کس حد تک ہے, تو بال اگنے کی جگہ سے لے کر اور ٹھوڑی کے نیچے تک, یہ تو ہے طول میں, اور ایک کان کی نرم گوشے سے لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک جو نرم گوشے ہیں, اس کے درمیان کا جو حصہ ہے چہرہ کہلاتا ہے, وجہ کہلاتا ہے. تو فاغسلوا وجوہکم, یہی حد عورتوں کے لیے ہے, یہی مردوں کے لیے, اپنے چہروں کو دھو لو. وایدیکم الی المرافق اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت. مرافق الا جو ہے وہ الا کا مطلب ہی نہیں کوہنیوں تک, بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہے کوہنیوں سمیت. کوہنیوں تک کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ بعض نے کلائیوں تک دھو لیا تو بس کافی سمجھا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں, بلکہ کوہنیوں سمیت. چنانچہ خاص طور پر سردیوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کھال جب سکڑ جاتی ہے اور خاص کر ایسے آدمی کی جو بوڑھا ہو چکا ہو, ان کی کھالوں میں چونکہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, اس لیے خاص طور پر رگڑ کر اچھی طریقے سے مل کر کوہنیوں کو دھونا چاہیے تاکہ خشک نہ رہ جائے. اور اسی طریقے سے وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, اپنے سر کا مسح کر لو. اب سر کا مسح ایک تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے, اور ایک یہ ہے کہ صرف چوتھائی سر کا مسح کر لے. تو راس جو کہتے ہیں وہ چوتھائی سر کو کہتے ہیں, چونکہ یہاں فرائض کا بیان ہو رہا ہے اس لیے چوتھائی سر کا مسح کر لینا, جس کا مطلب یہ ہے یہ چار انگل سر کے پیشانی سے اوپر سر پر اگر ہم رکھ لیں گیلے ہاتھ سے اس طرح پھیر لیں تو مسح ہو گیا, فرض ہو گیا. وَاجْعَلُوكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے دونوں پیر دھو لیں ٹخنوں سمیت. إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں باز نے کہا کہ ٹخنوں تک, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹخنے چھوڑ دیں, بلکہ جس طرح کوہنیاں داخل ہیں اسی طریقے سے ٹخنے بھی داخل ہیں, ٹخنوں سے اوپر تک دھویا جائے. تو یہ چار اعضاء ایسے ہیں کہ جو فرض ہیں جن کا دھونا. بعض جگہوں پر اگر کہیں پانی کم ہو, کچھ اور آدمی نہ کر سکے, تو کم از کم یہ چار چیزیں اگر دھو لے کہ اپنے چہرے کو دھو لے, دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لے, اور سر کا مسح کر لے, اور اسی طریقے سے دونوں پیروں کو دھو لے, تو وضو ہو گیا اس کو. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ آگے چل کے سنتیں بھی بیان کروں گا کہ وضو کے لیے اگر کوئی آدمی بعض ایسے کام کر رہا ہے, مثلا کپڑے دھو رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ نیت کر کے دھوئے. اگر کر لے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کپڑے دھوتے ہوئے جناب نیت کر رہا ہے, نجاست کو صاف کرتے ہوئے وضو نیت کر رہا ہے. اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیت, سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لو. اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ القصد والارادہ, کہ آدمی ارادہ کرے, قصد کرے. آخر جب ہم وضو کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں. تو کم از کم آدمی, اور نہیں تو دل میں قصد و ارادہ تو کر لے, اسی کا نام نیت. لیکن اللہ رب العزت کا عجیب معاملہ ہے کہ یہ وضو کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی ان اعضاء کو دھو لے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں تو وضو ہو جائے گا, چاہے نیت ہو یا نہیں. ایسی صورت میں لیکن ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر آدمی نیت بھی کر لے تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو غسل میں بعض اوقات ہم نیت نہیں کرتے, ذہن میں رہتی نہیں بات, تو وہ اعضاء بھی جب غسل کرتے ہیں تو دھل جاتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں. مثلا چہرہ بھی دھل گیا, سر کا مسا کیا دھل مسا پانی بہ گیا, اسی طرح دونوں ہاتھ بھی دھل گئے, پیر بھی دھل گئے. یا بارش آ گئی, کوئی آدمی بارش میں نہا لیا, تو اب بارش میں نہاتے ہوئے کوئی آدمی غسل کی یا وضو کی نیت نہیں کرتا عام طور پہ, لیکن اگر نہاتے ہوئے کر لی ثواب مل جائے, نہیں کی تو وضو تو ہے, اگر چاہے تو نماز پڑھ سکتا اس. تو اللہ نے پانی کو ذریعہ بنایا طہارت کا. پانی جو ہے اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں, پانی سے اگر ان اعضاء پر پڑ جائے گا جن کا دھونا وضو میں ضروری, وضو ہو گیا. لیکن اگر کہیں پانی نہیں ہے, آدمی تیمم کر رہا ہے, تو پھر اب نیت ضروری ہے. دیکھیے یہ فرق ہو گیا, آدمی تیمم کر رہا ہے تو اب ضروری ہے, اس لیے کہ اگر تیمم بغیر نیت کے کرے گا تیمم ہو گئی, اب ضروری ہے نیت کرنا. لیکن چونکہ پانی کی اللہ نے وضاحی اس لیے بنایا, اس لیے ہے کہ اس سے ناپاکی دور ہو, طہارت حاصل ہو, اس لیے پانی میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں, یعنی فرض اور واجب نہیں. لیکن اگر کوئی کر لے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اس لیے غسل کرتے وقت آدمی جب اپنے اعضاء کو دھو رہا ہو, چہرہ دھو رہا ہو, تو اس میں وضو کی نیت کر لے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا, اور بعد میں پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ نیت کا معاملہ ہے, اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی جب وضو کر رہا ہو تو اس میں نیت بھی کر لے, انشاءاللہ نیت کرنے سے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. اسی طریقے سے خواتین اس بات کا اہتمام کریں کہ جب وضو کریں تو ہاتھوں ناخنوں پر خاص طور پر آٹا جو لگ کر خشک ہو جاتا ہے وہ نہ ہو. بعض اوقات آٹا لگا اور خشک ہو گیا, اب جب وضو کیا جاتا ہے تو آٹے کے نیچے پانی نہیں پہنچتا, خشک آٹے کے نیچے, اس لیے انہیں چاہیے کہ پہلے وہ آٹا جو خشک لگا ہوا ہے اسے دھوئیں، ہٹا دیں، اس کے بعد پھر وضو کریں. اور یہی حکم ہے ناخن پالش وغیرہ کا کہ خواتین کو جو ہے وہ ناخن پالش نہیں لگانی چاہیے اس اعتبار سے کہ پھر انہیں وضو میں بار بار چھڑانا پڑے گا. البتہ ان کے لیے جو اوقات ایسے ہیں ناپاکی کے جو ہیں ان میں وہ لگا لیں. لیکن اب پانچ وقت نماز پڑھنی ہے کسی نے، وضو کرنا ہے، تو یقیناً ناخن پالش اگر لگی ہوئی ہوگی تو جب تک اسے وہ چھڑائے گی نہیں اس وقت تک وضو نہیں ہوگا. اور بہت سی خواتین کو جو ہے وہ میں نے یعنی مجھ سے مجھے فون پر بھی بتایا اور بعض نے ویسے بھی کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ناخن پالش لگی بھی ہوتی ہے، وضو کر لیتی ہیں، سمجھتی ہیں وضو ہو گیا. اسی طریقے سے جو لوگ رنگ کا کام کرتے ہیں خاص کر آئل پینٹ وغیرہ، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جسم کے ایسے حصوں پر جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ رنگ لگ جاتا ہے. تو یقیناً جب رنگ لگ جاتا ہے تو نیچے جلد پر پانی نہیں پہنچتا، جب نہیں پہنچتا تو وضو بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا وضو درست ہو. اور کوئی چیز اگر ایسی لگی بھی ہو جو مانے ہو جلد تک پانی پہنچنے کے، تو ہمیں چاہیے وہ چیز دھو لیں اور اس کے بعد پھر وضو کریں. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ عام لوگوں کے لیے نیت اگر زبان سے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. حرج اس وقت ہے جب اس کو وہ لازم اور ضروری سمجھیں. یعنی جیسا کہ میں نے کہا نا، نیت تو دل میں ارادے کرنے کا نام ہے. جب ہم نے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر لیا تو ہو گئی، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں. اور اگر کوئی عام سا آدمی ہے وہ کرنا چاہے زبان سے اور ضروری نہ سمجھ رہا ہو ویسی، تو کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اگر وہ ضروری سمجھے گا تو پھر درست نہیں، پھر بدعت ہو جائے گی. وہ تلفظ بھی بدعتن، یعنی بعض اہل عرب کے ہاں تو یہ جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ تلفظ کرنا یا زبان سے ادا کرنا یہ بدعت. لیکن میں نے کہا کہ اگر ضروری نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں، ضروری سمجھ کر اگر زبان سے ادا کر رہا ہے تو پھر جائے نہیں. جیسے بعض لوگ نماز کے لیے نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، چار رکعت نماز، بڑی لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں اور اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی. حالانکہ ہم جب گھر سے چلتے ہیں اور گھر سے چلتے ہوئے ہمارے دل میں یہ ارادہ کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو وہ نیت ہو گئی. آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجیے، الگ سے آپ آ کر وہاں کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کے یعنی تکبیر تحریمہ نکل گئی. بعض لوگ جو ہے اس سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے اور ان کی نیت ختم نہیں ہوتی. تو اس سے بچنا چاہیے. ہم جب گھر سے نکل رہے ہیں تو وہی ہماری نیت ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے تو نکل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کے لیے نکلا، دل میں خیال یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور زبان سے نکل کے عصر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ اصل دل کا اعتبار ہے. زبان سے غلطی سے اگر اثر نکل گیا ہے، مغرب نکل گیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اصل دل کا اعتبار ہے. جب آدمی گھر سے چلے تو نیت کر لے، بس یہ نیت کرنا کافی ہے. اسی طریقے سے وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، اس میں بھی آدمی دل میں ارادہ کر لے کہ ابھی میں حالت جنابت سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو کافی ہے. زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ اتنی ہی باتیں، آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہا تو کچھ باتیں مزید عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ یہاں پر جتنے مرد حضرات آئے ہوئے ہیں, اسی طرح جو خواتین, مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہماری آئی ہوئی ہیں, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. الہ العالمین ان سب کی بھی مغفرت فرما, ہم سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سر سے لے کے پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے ہمارے آقا و مالک ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے جرائم کا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے گناہوں یا بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ تو کریم ہیں, اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں, اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے, اپنی بندیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, معاف فرما دیجئے یا اللہ. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمائے, اے اللہ جن کو آپ نے شہداء, صلحاء, انبیاء, صدیقین میں شمار فرمایا, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں پر جن جو آپ نے انعامات نازل فرمائے, اے اللہ اگرچہ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں, پر اے اللہ ہم امید سے ہیں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے سارے انعامات ہمیں بھی عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ ہم تیرے بندے ہیں. آپ معاف کرنے والے, معافی مانگنے والے کی معافی قبول فرماتے ہیں, عذر کرنے والے کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں. اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو آپ کا نام بھی ہم نہ لے سکتے. بلا شک و شبہ اے اللہ آپ کی توفیق ہی سے ہم توبہ بھی کرتے ہیں, آپ ہی کو آپ کو پکارتے ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دائمی طور پر ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے, آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ کون ہے آپ کے سوا بخشنے والا, کون ہے آپ کے سوا مغفرت کرنے والا, کون ہے آپ کے سوا دستگیری کرنے والا, کون ہے آپ کے سوا رزق رساں اور روزی دینے والا, مشکل کشائی کرنے والا, حاجت روائی کرنے والا, مشکلوں کا حل کرنے والا. اے اللہ, اے اللہ آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں, آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے معبود ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, گناہوں کو معاف فرما دیجئے, آنے والوں کی توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ نے اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ میدان حشر میں رشوہ نہ فرمائیے. اے اللہ جہاں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام, اسی طرح اولیاء کرام بے شمار اور ساری مخلوق جمع ہوگی, اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے. اے اللہ کسی کے آگے رشوہ نہ فرمائیے. اے اللہ یہاں بھی پردہ پوشیاں فرمائیے, آخرت میں پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب, رشتے دار, والدین, اے اللہ جن کے حقوق میں ہم سے کوتاہیاں یقیناً ہوتی ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی کامران کی والدہ بیمار ہیں, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے, دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نارمل کر دے اور انہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اسی طریقے سے ان کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں, ہمارے گھروں میں سے والدین بیمار ہوں یا عزیز و اقارب رشتے دار, اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما, سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں, ہمیں عافیت دارے نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم فرمائیے, اپنے آگے ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, آنکھوں کو اشکبار ہو جائیں. اے اللہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں. اے اللہ سجدوں میں اے اللہ ہم تجھے پکارنے والے بن جائیں. ہماری آنکھوں سے اے اللہ آبشار آنسوؤں کی آبشار جو ہے وہ جاری ہو جائے، اور آپ کی رحمت اے اللہ اس کی آبشار ہمارے سروں پر برس جائے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، اے اللہ اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے، آغوش رحمت میں چھپا لیجئے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا آقا و مالک ہے، خالق ہے، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں چھپا لے. اے اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ کے بارے میں تو اے اللہ یہ ہے کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اے اللہ آپ سے کوئی قطرہ مانگتا ہے آپ تو دریا عطا فرما دیتے ہیں، کرم فرما دیجئے. یقیناً ہم میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، یا اللہ ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں نہیں ملتا، اپنا فضل فرما دیجئے، ہمیں اس لائق فرما دیجئے. یا اللہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا مصداق بنا دیجئے، اپنی محبتوں کا مصداق بنا دیجئے. اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے اور کرم فرمائیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعائیں حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، مشکلات کو حل فرما دیجئے. بہت سی خواتین بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما دیں. ایک خاتون نے آج خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا کہ انہیں ایک ایسی بیماری ہے جس سے وہ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، ان کی بیماری دور فرما دے، ان کے گھر والوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اور بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بچیوں کو جو بھی پریشانیاں، یا اللہ دور فرما دے، عافیت کی زندگی عطا فرما دے، گناہوں کی زندگی سے ہمیں دور کر دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں فرار اختیار ہو جائے، اے اللہ گناہوں سے فرار ہو، اور اے اللہ نیکیوں پر اے اللہ ہم آ جائیں. اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ہر ہر بیماری کو دور فرما دے، آپ ہماری ساری بیماریوں کو جانتے ہیں. اے اللہ سر سے لے کے پیروں کے ناخن تک جتنی بیماریاں ہیں دور فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہوں، اور جس بیماری میں مبتلا ہوں، جسمانی ہو یا روحانی، سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، اور جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آئے، اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، سارے حقوق سے سبکدوش فرما کر ہمیں اپنے پاس بلائیے، اس حال میں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم آپ سے راضی ہوں. یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ یہاں کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے اللہ کے کیا ہونے والا ہے، غیر یقینی صورت حال ہے. اے اللہ بجود آپ کی ہمارا کوئی سہارا نہیں، اللہ تو رحم فرما دے، کرم فرما دے، الہی اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے. یقیناً ہماری بدعمالیاں ہیں، گناہیں ہیں، خطائیں ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی، لیکن آپ کرم فرما دیجئے. اللہ بہت ہو چکا، اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ اے اللہ فضل فرما دیجئے. اے اللہ مختلف قسم کے عذاب ہیں اس وقت جو مسلط ہیں، بے حیائی کا عذاب ہے، اے اللہ حکام باتیں نہیں سنتے، یہ بھی ایک عذاب ہے. اے اللہ چھوٹے بچے ہمارے نافرمان ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے.